مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے راؤنڈ ٹیبل، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، پروڈیوسر ہماری سعدیہ اسد ہیں، اور ہمارا آج کا موضوع ہے پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈس کے مرض کا تیز رفتار پھیلاؤ، وجوہات، علاج اور بچاؤ۔
بچے جو چھوٹا ہوا تو بخار ہوا، اس کو بخار نکلا ہوا، بخار زیادہ ہوتا، بخار اس کے نکلتا چھوڑتا نہیں ہے، یہ بخار ہی بخار ہے، اس کا جو خون بنتا نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی اتنا پیسہ نہیں ہے، جو ہم غریب بندہ ہیں، ہمارے کو سہولت کوئی چاہیے، لاڑکانے میں کوئی سہولت، ادھر علاج ملے لاڑکانے ملے، کراچی آنے جانے کا اتنا ہمارے پاس خرچہ بھی نہیں ہے۔
سامعین، گزشتہ سال عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا تھا کہ پاکستان میں اندازاً 20,000 اضافی لوگ ایڈس کے موذی مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، جسے خطے کے تمام ملکوں کے مقابلے میں بیماری کا تیز ترین اضافہ قرار دیا گیا تھا، اور اس میں ایک تشویشناک بات یہ ہے کہ ان کے خون کی سکریننگ نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی تمام افراد کے، بہت سے لوگ ایڈس کی بیماری کے ساتھ معاشرے میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، اور جو صحت مند لوگوں تک اس مرض کو پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں یہ جو آپ نے آواز سنی، یہ لڑکانہ کے ایک باپ کی ہے۔ لڑکانہ میں ایسا لگا کہ ایک وبا کی طرح یہ وائرس پھیل گیا، اور 500 کے یعنی 478 لوگ جو ہیں وہ پائے گئے جب ان کے خون کی سکریننگ کی گئی اس وائرس میں مبتلا۔ اس سے پہلے اسی طرح سن 2018 میں سرگودا کا ایک گاؤں کوٹ عمرانہ اس مرض کی لپیٹ میں آیا تھا، اور یہ وجوہات کیا بنی، کس وجہ سے؟ عام طور سے یہ خیال ہوتا ہے کہ بہت سی ایسی، جیسے نشاور جو نشے کے عادی افراد ہیں، ان کا سوئیوں کا استعمال اور پھر خون کا انتقال اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں ایڈس کے مرض کا سبب بنتی ہیں، اس میں سیکس بھی شامل ہے اور ٹرانسجینڈر، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس جو سب سے زیادہ ہائی رسک گروپ ہیں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ لڑکانہ میں کیا وجہ ہوئی کہ تقریباً 350 بچے جو ہیں وہ پازیٹیو پائے گئے، اور ایسا نہیں تھا کہ ان میں سے ہر ایک کے والدین جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہوں یا ان میں یہ وائرس موجود ہو۔ تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی بچوں تک میں اس مرض کے پھیل جانے کی؟ ڈاکٹر قائد سعید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام مینیجر پاکستان کے نیشنل ایڈس کنٹرول پروگرام کے، ڈاکٹر فاطمہ میر جو کہ بچوں کے امراض کی ماہر ہیں، انفیکشس ڈیزیزز ان کا شعبہ ہے اور آغا خان میں کام کرتی ہیں، علی اصغر جو ہیں وہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، پروگرام ڈائریکٹر ہیں پرواز میل ہیلتھ سوسائٹی پاکستان کے۔ تو ان کے علاوہ دو ہمارے مہمان اور بھی ہیں، ہم تھوڑی دیر میں آپ کا تعارف کروائیں گے، لیکن میں اپنے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور میں سب سے پہلے ڈاکٹر سعید آپ سے کہوں گی کہ ایک مختصر اگر آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت ایڈس کی صورتحال کیا ہے پاکستان میں، کتنے کیسز ہیں، اور جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نیپال کے علاوہ یہ پاکستان وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ تیزی سے مرض پھیل رہا ہے، تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ ڈاکٹر قائد سعید،
تھینک یو، بہت مہربانی۔ ایچ آئی وی ایڈس کی سچویشن پاکستان میں اگر ہم گزشتہ کئی سالوں سے دیکھیں، سن 2005 کے ہم نے پہلا سرویلنس راؤنڈ کیا تھا اور سن 2016 میں پانچواں سرویلنس راؤنڈ کیا تھا، تو یہ بیماری بڑھتی جا رہی تھی ان لوگوں میں جو سرنگز کی جگہ نشہ کرتے ہیں، تو جو ڈرگ یوزرز ہیں سرنگز کی جگہ جو نشہ کرتے تھے ان میں یہ بیماری بڑھتی رہی، اور سن 2016 میں تقریباً 38.4% نیشنل پریولنس تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو انجیکشن ڈویژن ہیں ان میں اگر 100 انجیکشن ڈویژن ہیں تو ان میں سے تقریباً 38 ایچ آئی وی پازیٹیو تھے۔ اس کے بعد یہ انفیکشن جو دوسرے نمبر پر امپورٹنٹ گروپ تھا اس میں ٹرانسجینڈر یا ہجڑے تھے جن کی نیشنل پریولنس جو ہے وہ 7.5% تھی، اور اس کے بعد این ایس ایم کی پاپولیشن ہے میل ہیونگ سیکس ود میل جن میں 5.5% تھی، اور پھر فیمیل سیکس ورکر ہے جس میں اس کی تعداد 2.4% 2.4% ہو گئی تھی۔ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو جو وقت گزر رہا ہے سن 2006 سے لے کر اب 2016 تک، یہ بیماری آہستہ آہستہ ان خاص پاپولیشنز کے اندر بڑھتی جا رہی ہے ایچ آئی وی کی۔ تو جو ٹوٹل نمبر ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا سن 2017 اور 2018 میں, تو اس وقت تقریباً پاکستان میں 160,000 لوگ ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں, لیکن ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ سینٹرز میں رجسٹرڈ ہے, اور ہمارے پاس 35 ٹریٹمنٹ سینٹرز ہیں سارے ملک میں, جس میں ہمارے پاس تقریباً اس وقت 23,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں. ان 23,000 میں سے تقریباً 15,000 سے تھوڑے سے زیادہ ٹریٹمنٹ پہ موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 23,000 تو ہمارے پاس رجسٹر ہے, لیکن 160,000 ایسٹیمیٹڈ نمبر ہے. یہ بہت بڑا درمیان میں گیپ ہے, جو وہ لوگ ہیں جو کہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں, اور زیادہ تر کو اپنا اسٹیٹس خود بھی نہیں پتا کہ وہ ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں یا نہیں, انہوں نے ٹیسٹنگ نہیں کی اس لیے نہیں پتا, اور وہ ٹریٹمنٹ بھی موجود نہیں ہے. اور ہماری جو کوشش ہے وہ ان کو ڈھونڈنا ہے اور ان کو ٹریٹمنٹ پہ ڈالنا ہے, یہ ہماری نیشنل اسٹریٹجی ہے. تو وقت کے ساتھ یہ بیماری بڑھتی ہے. اب اگر تھوڑا سا غور کریں لاڑکانہ کی صورت حال کے اوپر, تو سن 2006 میں جو راؤنڈ ہوا تھا وہاں سے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جی جو انجیکشن کے یوزرز ہیں, وہ لوگ جو کہ سرنج کے لیے نشہ کر رہے ہیں, اس میں اس کی جو پریویلنس ہے وہ بہت زیادہ ہے لاڑکانہ میں. یہ بڑھتی رہی ہر راؤنڈ کے ساتھ, ہر راؤنڈ کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ انفیکشن بڑھ رہی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ دوسری جو پاپولیشن ہیں ہائی ریسک گروپس جیسے فیمیل سیکس ورکرز یا ہجڑے, اس میں اس کی تعداد بڑھتی رہی, لیکن کوئی پراپر کنٹرول نہ ہو سکا. اور ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں کی جو جنرل پاپولیشن ہے جن کے ایسے خطرناک رویے نہیں ہیں, ان لوگوں میں بھی یہ انفیکشن بہت سپیڈ سے پھیل رہی ہے.
اور ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں سب سے زیادہ تشویش کی بات جو ہے وہ یہی ہے, اور میں اب ڈاکٹر فاطمہ میر سے, لیکن میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ آپ لوگ ساتھ رہیں, کیونکہ اب میں اپنے پہلے تو سامعین سے کہنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ یہ ایک اہم موضوع ہے اور آپ بہت سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ بالکل ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں 0800-77789 پر, یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے. لیکن آپ سے میں یہ بھی کہوں گی کہ بہت لمبی بات کرنے کے بجائے صرف اپنا سوال پوچھیے گا, اور یا آپ ہماری جو پروڈیوسر ہیں سعدیہ اسد, ان کو لکھوا دیجیے گا. چلیے نمبر آپ ایک بار پھر نوٹ کر لیجیے.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-77789. یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے, موبائل فون سے نہیں. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
تو سمیں نمبر آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا. ڈاکٹر فاطمہ میر سے میں اب کہوں گی, جو کہ انفیکشس ڈیزیزز کے ماہر ہیں, اور اس وقت وہ لاڑکانہ میں ہے, ایک گروپ ہے ڈاکٹرز کا وہاں پر جو کہ اسی بارے میں کام کر رہا ہے کہ کس طرح یہ ایک وبا کی صورت اختیار کر لی. تو ڈاکٹر فاطمہ, میں آپ سے کہوں گی کہ پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ بچوں میں, جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتایا, ڈاکٹر قائد سعید نے, کہ جو ہائی رسک گروپس ہوتے ہیں, تو ہم جب سوچتے ہیں ان کا, تو بچے تو اس میں کہیں بھی نہیں ہوتے سوائے اس کے کہ ان کے ماں باپ جو ہوں پازیٹیو ہوں. تو یہ کیسے ہوا ان کے ساتھ؟
بچوں کا جی, جو بچوں میں ایچ آئی وی ہوتا ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے بڑوں سے
جی.
اور ایک آپ کا ایک گروپ بچوں کا جو ہائی رسک ہوتا ہے جی, وہ ہوتا ہے ان ہائی رسک گروپس کے بچے. سو سے فار ایگزامپل انفیکٹڈ ماں باپ کے بچے جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک ہائی رسک گروپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سو سمجھے فار ایگزامپل اگر کوئی سیکس ورکر ہے اس کا بچہ, کوئی ڈرگ یوزر ہے, انٹراوینس ڈرگ یوزر ہے اس کا بچہ, یہ وہ بچے ہوتے ہیں جن کو جنرلی ہم اسکرین کرتے ہیں. دوسرا ہائی رسک گروپ جی بچوں میں ہوتا ہے جن کو اپنی بلڈ ڈس کی وجہ سے, جیسے تھیلسیمیا ہے یا کوئی ان کا بلڈ ڈس ہے جس کی وجہ سے ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ بار بار ان کو بلڈ لگے گا. اس میں کینسر کے مرض کے اندر مبتلا بچے بھی شامل ہیں, کیونکہ ان کو بہت بلڈ پروڈکٹس لگتے ہیں. تو جس کو بھی بار بار ریپیٹڈ بلڈ ٹرانسفیوژن لگتی ہے وہ آٹومیٹکلی بلڈ بورن ایچ آئی وی کے رسک پہ ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو ہم کانسٹنٹلی اسکرین کرتے ہیں. تیسرا جی, جو جن بچوں کو ہم جنرلی اسکرین کرتے ہیں وہ یہ وہ ہوتے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں جی, جن کی والدہ انفیکٹڈ ہو کسی اور وجہ سے. سو ہمارے پاس جنرلی ورٹیکل ٹرانسمیشن ماں سے بچے کو منتقل کی گئی ایچ آئی وی یا پھر بلڈ بورن ہوتی ہے. بچوں میں سیکشوئل موڈ امپورٹنٹ نہیں ہے اور نہ ہی ہم اس کو بہت زیادہ کریتے ہیں. جو ایک انپریسیڈنٹڈ بات اس دفعہ ہوئی ہے وہ یہ ہے, یہ بچے جنرل پاپولیشن میں شامل ہیں. جنرل پاپولیشن کا مطلب ہے نارمل لوگ جن کا رسک اتنا زیادہ نہیں تھا, इन बच्चों में ये अनप्रेसिडेंटेड नंबर जैसे 350 प्लस का नंबर जो है, जिनमें ज्यादातर जितने बच्चे अभी तक हमसे गुजरे हैं, इन थ्री अभी जो जो स्क्रीन्ड पॉजिटिव हुए हैं, और अब रफली मैंने सुना है 410 तक नंबर चला गया है, लेकिन मैं अभी श्योर मैं आपको बहुत श्योरली नहीं बता सकती, लेकिन व्हाट आई हर्ड इज दैट इट्स क्रॉस 400 द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. इन बच्चों के अंदर बहुत कम बच्चे हैं जिनकी माएँ पॉजिटिव हैं, वेरी लिटिल, और साथ में जी बहुत कम बच्चे हैं जो कि ट्रांसफ्यूजन की हिस्ट्री दे रहे हैं. सो फॉर द फर्स्ट टाइम अनसेफ इंजेक्शन यूज, और ये वो बच्चे हैं जो कि नीडल यूजर भी नहीं है, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनका रिपीटेड इंजेक्शन यूज है, ये या अपने करीब के क्वैक या अपने करीब के रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी बंदा जो कि इनको हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहा था वहां पर जाता था और क्विक फिक्सेस के लिए इंजेक्शन लगवाता था. हमने बहुत कम लोगों से अभी एक ऑफिशियल क्वेश्चनियर हमने अप्लाई किया है, मगर वो आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो रही है और वो मैं लीड कर रही हूँ. लेकिन जितनों से मेरी इनफॉर्मली बात हुई है, सब ने कहा कि हाँ हमें टीके लगते थे, नहीं हमने उनको नहीं देखा नई सिरिंज हमारे सामने खोलते हुए.
अच्छा.
अभी फिलहाल इस लेवल पे अभी तो स्पेकुलेशन है, लेकिन जितनी कुछ इन्फेक्शन कंट्रोल ऑडिट्स भी हुए हैं और इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट्स को जो हैं वो जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं और जिन्होंने आकर यहाँ पर थोड़ी बहुत एक इनफॉर्मल इन्वेस्टिगेशन की है, पता हमें ये चला है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से लेकर क्वैक तक इन्फेक्शन कंट्रोल का नॉलेज बहुत पुअर है, और इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस यानी कि साफ सुई इस्तेमाल करनी है, नीडल गंदी को कैसे डिस्पोज करना है, वो वेस्ट में कहाँ जाएगी, हम वहां पर स्कैवेंजर से जो कबाड़ी के अंदर और जो रीपैकेज करते हैं और रीयूज करवाते हैं गंदी नीडल्स को, हम कैसे रोक सकते हैं, ये चीजें बहुत पुअर और वीक हैं हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर. तो अच्छी बात यह है कि मुझे ऐसा लगा है फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर हैं अलका पीचो, she met us recently और उन्होंने कहा कि it's a big tragedy, लेकिन हमने इसको opportunity के तौर पे इस्तेमाल करना है और हमने multiple levels पे काम करना है. तो not only am I involved in this clinical bit, लेकिन at the same time government level पे Dr. Kayed और ये experts like Dr. Naseem and Dr. Shaila Baki, इनको लेकर जी basically ना सिर्फ government अब ये कह रही है कि हम legislation करेंगे कि हम autolock syringes जो कि दोबारा रीयूज नहीं हो सकती इस्तेमाल करेंगे, इन्होंने जी क्रैकडाउन किया है और इन्होंने मल्टीपल क्वैक्स को बंद किया है, जो कि एटलीस्ट फॉर नाउ एक मैसेज अच्छा शो करता है, इवन दो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिस मे कम बैक अगेन. मीडिया की कॉन्फिडेंशियलिटी पे उन्होंने बात की है कि बहुत, अगर आप नोटिस करें पिछले दो हफ्तों में जो सबसे अलार्मिंग चीज थी वो ये थी कि मीडिया में बच्चों के नाम, उनके बाप के नाम, उनकी शक्लें स्प्लैश हुई हैं और कोई डिस्क्रेशन इस्तेमाल नहीं हुई. मैं जी कोई 62 बच्चों का ख्याल रखती हूँ कराची के सेंटर में, और मैं उनकी नॉर्मल लाइव हैं, वो स्कूलों में जाते हैं, हर जगह पर जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनको यही वो कहती हूँ कि डिस्क्लोजर जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. You are not bound to tell people.
बिल्कुल.
You have it.
मैं यहाँ पे डॉक्टर फातिमा, अभी क्योंकि हम इसमें कई सवाल सामने भी आएंगे अभी मजीद बातचीत में, तो मैं चाहूंगी आप हमारे साथ हैं, लेकिन एक हमारे साथ कॉलर है हमारे जुल्फिकार रेंद टोबर टेक सिंह से, वो कुछ पूछना चाहते हैं क्योंकि उनके घर में शायद इस तरह का कोई मरीज बच्चा है. जी जुल्फिकार साहब.
अस्सलामुअलैकुम.
वालेकुम सलाम.
वालेकुम सलाम जी.
फातिमा मीर साहबा, मैं जुल्फकार रेंद बलोच हूँ, बिलोंग करता हूँ तोबा टेक सिंह से.
अच्छा.
तो मेरे घर में मेरा एक बेटा है सुभान हैदर
जी,
तो इसको थैलेसीमिया है, ब्लड कैंसर, इसको हम बाइट से लगवा
दिए
लाहौर से, सुंदर हॉस्पिटल लाहौर से. तो अभी उन्होंने कहा कि इसका ना जिगलैंड हॉस्पिटल में टेस्ट कराए और उसके ना वो गिल्टियां हो जाती हैं बाजुओं में, मुंह पे और जिस्म पे ना गिल्ट हो जाते हैं नीले रंग के
जी.
तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है. मुझे तो शिनाज अजीज से बड़ी मोहब्बत है, मैं खुश हूँ कि आज ने वो टॉपिक चुना है जो हमारे बच्चों के लिए है. मैं लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है देहातों में.
जी हाँ जुल्फिकार साहब, बहुत शुक्रिया. तो आपका सवाल इसमें, आप सिर्फ बच्चे की कंडीशन बता रहे हैं या आप कुछ पूछना भी चाह रहे हैं?
मैंने जी,
आप कुछ पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर फातिमा से?
हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो व्हाइट सेल है, ये डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इसको जब तक इसकी जिंदगी, इसके पहले मुंह और नाक कान गले से खून आता था.
अच्छा
जी.
तो डॉक्टर फातिमा, अगर आप कुछ बताएं.
जी जी शनाज, थोड़ा सा ये जो HIV का पीड्स का एक्सपर्ट होता है उसको थोड़ा सा वो वक्त के साथ थैलेसीमिया एक्सपर्ट भी बन जाता है। उसकी वजह ये जी कि शुरू में जब मैंने जी HIV सेंटर शुरू किया था आधे बच्चे थैलेसीमिक थे, आधों का वर्टिकल था ट्रांसमिशन। अच्छा, ये थैलेसीमिया के बच्चे जो होते हैं जी, अगर इनको एक तो ब्लड इतना रेगुलरली लगता है कि इनको ऑलमोस्ट साल में 3 से 4 दफा हेपेटाइटिस बी सी और HIV के लिए स्क्रीन करना पड़ता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट रिस्क पे होते हैं HIV के। अगर खुदा ना करे इनको HIV हो जाए तो इनको जनरली हम HIV की दवाइयां देते हैं और इनकी HIV बहुत जल्दी सप्रेस हो जाती है और HIV इनको तंग नहीं करता। लेकिन इनकी प्राइमरी डिजीज थैलेसीमिया एक बहुत तकलीफदेह डिजीज है और जो भी फैमिली उसके साथ रह रही वो इसलिए तकलीफदेह है क्योंकि उसमें बच्चे को बार बार खून लगता है और आयरन ओवरलोड होती है डिफरेंट ऑर्गन्स में। तो वो बच्चे मैंने मेरे एक्सपीरियंस में जी, और मैंने ऑलमोस्ट अब कोई 25 to 30 बच्चों का ख्याल रखा है जिनको थैलेसीमिया रिलेटेड HIV है, उनकी ज्यादातर प्रॉब्लम और मॉर्बिडिटी, जिसे हम अपनी जबान में जैसे कहते हैं तकलीफ, उनकी तकलीफ ज्यादा थैलेसीमिया रिलेटेड होती है। लेकिन HIV अगर वो उनको खुदा ना करे हो जाए, उसके इलाज से वो HIV के एतबार से बहुत अच्छी तरह वायरली सप्रेस हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं।
अच्छा,
आपको आप जो भी लाहौर में या तोबा टेक सिंह के करीब आपको अगर कोई अच्छा खून का डॉक्टर मिले जो कि इसकी किलेशन यानी कि इसकी आयरन जिस्म में कम करना और आपको थोड़ा सा मॉनिटर करना सिखा दे, तो इंशाल्लाह होपफुली ये स्टेबल रहेगा बच्चा इंशाल्लाह।
अच्छा, बहुत शुक्रिया। और अली असगर, आपसे अब मैं पूछूंगी, आप हमारे ये दो माहरीन तो बिल्कुल बराह रास्त उस प्रोग्राम से मुंसलिक है, आपका कम्युनिटी से बहुत ताल्लुक है, थोड़ा सा अपने प्रोग्राम के बारे में बताइए मुझे अली असगर।
हम लोग कराची में काम कर रहे हैं और हम स्पेसिफिक एक पॉपुलेशन का काम करते हैं जिनको हम मेन सेक्सेड मैन कहते हैं, यानी वो मर्द हजरात जो कि दूसरे मर्द हजरात के साथ सेक्स करते हैं। तो हमारा काम ये है कि हम लोग बड़ा क्लोजली काम कर रहे हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के साथ विद डॉक्टर सईद और ग्लोबल फंड की ग्रांट के अंदर हम काम कर रहे हैं। और इसमें हमारा काम ये होता है कि हम लोग कम्युनिटी के अंदर जाके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं और फिर जो हमारे पास लोग पॉजिटिव निकलते हैं उनको हम ट्रीटमेंट सेंटर से लिंक करते हैं ताकि उनकी HIV की जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हो। HIV के अलावा जो बाकी STIs हैं यानी जिनसी तालुक से जो बाकी बीमारियां मुंतकिल होती हैं, हम उनका भी ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि HIV उनमें से सिर्फ एक बीमारी है।
जी हाँ, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम खाली HIV पर बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ आपसे पूछूंगी कि अभी जैसे कि डॉक्टर कायद सईद ने कहा कि 1,60,000 मरीज हैं लेकिन सिर्फ 35,000 हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो क्या आपको भी इस तरह की मजाहमत का सामना होता है, रिजेंटमेंट के लोग ये मानना ही नहीं पसंद करते कि उनको ये मर्ज है, क्योंकि इसके साथ एक वो है ना कि बदनामी जैसे कि लोग समझते हैं कि इसकी वजूहात कुछ ऐसी हैं जो बदनामी का बायस बनेंगी, हालांकि ऐसा नहीं है, इसकी बहुत सी वजूहात हैं, इसमें सिर्फ यही नहीं है कि आपका जो ट्रांसमिशन जो हो सेक्स के जरिए हो।
जी बिल्कुल, इसमें देखिए स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है, यानी दो तरह दो लेवल पे स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन आती है। एक तो स्टिग्मा एक HIV पॉजिटिव बंदे के साथ अटैच्ड होता है कि वो बीमारी लोग उससे मिलना जुलना छोड़ देते हैं, लोग उससे हाथ नहीं मिलाते, उनको लगता है कि उनको बीमारी उड़ के लग जाएगी, एक तो उस लेवल से स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन होता है। दूसरा स्टिग्मा होता है इन पॉपुलेशन के साथ अपना इंटरनल या जो मॉशन होते हैं इनके अगेंस्ट, जिसमें ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन भी आ जाती है, हमारे फौजी फराज होते हैं और इसमें MSM भी आ जाते हैं। सर्टन क्रिमिनलाइजेशन जो एक्ट है हमारी कंट्री के, उसकी वजह से ये लोग चाहते हैं ये सर्विसेज हम लोगों को टेस्ट करवाने के लिए, तो लोग बड़ा हिचकिचा रहे होते हैं टेस्ट करवाने से, कि पहले तो डिनाई कर देते कि हमारा ऐसा बिहेवियर है ही नहीं। विद टाइम जब उनका ट्रस्ट डेवलप होता है तो वो टेस्ट जब करवा लेते हैं और जब वो ट्रीटमेंट का टाइम आता है तो एक तो पहला जो रिएक्शन होता है वो डिनाइल का होता है कि नहीं हमें बीमारी नहीं हो सकती। दूसरा जब वो बंदा ट्रीटमेंट पे आ भी जाता है तो वो किसी हकीम के हत्थे या वो किसी मौलवी के हत्थे चढ़ जाता है जिनको कहते हैं कि अच्छा भाई आप दवाई खाली छोड़ दें, आप ये फलानी हकीमी दवाई खा लें, ये दम दुरुस्त कर लें, उससे आपकी बीमारी चली जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता। तो हमें जो मेन काम करने की जरूरत है इस वक्त, एक तो पहली चीज के HIV के अगेंस्ट जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है उसके अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि बीमारी लगने का खतरा बहुत कम होता है और दवाई खाने से
اس کا وائرل لوڈ بہت سپریس ہو جاتا ہے, یہ ٹرانسمٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہوتا اس میں. دوسرا یہ کہ جس طرح کی پاپولیشن ہیں ان کے خلاف جو سٹیگما اور ڈسکریمنیشن ہوتا ہے اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے ہمیں.
درست. تو میں ڈاکٹر قائد سعید سے یہاں پوچھوں گی کہ ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آئین میں ترمیم کی گئی تو صحت کا شعبہ بھی جو تھا وہ صوبوں کو بجٹ دے دیا گیا اور صوبے جو تھے ذمہ دار تھے ہیلتھ کے. تو آپ کا ایک نیشنل پروگرام ہے, ہمیں مختلف صوبوں کے پروگرام میں خاصی بد انتظامی نظر آئی, جیسے کہ اس وقت جب سندھ میں یہ واقعہ پیش آیا, اور میں ڈاکٹر فاطمہ سے اتفاق کروں گی کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور پازیٹیو بات ہے کہ جو وزیر ہیں انہوں نے اس کو کھلا رکھا اور بجائے اس کے کہ اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی اس پہ کام شروع کیا گیا. لیکن اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہوئے تھے, اس سے پہلے لڑکانہ میں ہی ڈائلیسس کے ذریعے بچوں میں یا بڑوں میں منتقل ہوا تھا یہ وائرس. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اتنی بڑی اور اتنا, چونکہ اس کا ابھی تک کوئی باقاعدہ علاج نہیں ہے, تو کیا اس کو صرف وفاق کے ہاتھ میں دے دینا زیادہ سود مند نہیں ہوگا بجائے اس کے کہ صوبوں پہ اس کی ذمہ داری چھوڑی جائے؟ ڈاکٹر خائز,
بہت شکریہ جی. میں سمجھتا ہوں جی کہ ڈیولیوشن ایک اچھا قدم تھا, جس میں جو صوبے تھے ان کو حق دیا گیا کہ وہ اپنے مسائل کے تحت زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں اس ایریا میں جہاں زیادہ ضرورت ہے. لیکن ہم نے وقت کے ساتھ دیکھا کہ 2011 میں ڈیولیوشن کے بعد چونکہ اس وقت صوبوں میں جو کیپیسٹیز تھی وہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, تو جو پروگرامز تھے وہ تھوڑے سے کھڑے ہو گئے, اور جس سپیڈ سے کام ہو رہا تھا وہ سپیڈ سے ہوا نہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہیلتھ میں بہت سے ایشوز ہیں, ٹوٹل جو ہیلتھ کا بجٹ ہے ہمارا وہ بہت کم ہے اگر ہم سارے بجٹ کا حصہ دیکھیں. تو جو ہیلتھ کی اپنے مسائل تھے وہ بہت زیادہ تھے, تو کم وسائل کے ہوتے ہوئے جو پرابلمس تھے جیسے ہیپیٹائٹس کے ہو گئے اور باقی جو بیماریاں اس وقت سندھ میں اور باقی صوبوں میں ہیں, تو جو ہیلتھ کے جو ڈسیزن میکر تھے انہوں نے اپنی انویسٹمنٹ اس طرح کی کہ ایچ آئی وی کی طرف اتنی انویسٹمنٹ نہ ہو سکی جتنی اس کو ضرورت تھی, اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے گیپس دیکھے اور پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیماری آہستہ آہستہ جنرل پاپولیشن کی طرف آ رہی ہے. اور بالکل وہی پیٹرن ہے جو کہ ہیپیٹائٹس سی اور ہیپیٹائٹس بی کا ہوا تھا آج سے تقریباً 8 سے 10 سال پہلے.
اور آپ دیکھیں اب کتنے وبا کی طرح مریض جو ہیں ہیپیٹائٹس کے, تو پاکستان میں جیسے قابو پانا مشکل ہے اس کے اوپر. اچھا, تو اس میں 2005 میں پروگرام شروع ہوا, تو اس پہ کوئی قانون سازی کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بہت سارے دنیا کے ملکوں میں اس مرض کے بارے میں خاص طور سے, کیونکہ اس میں ریزنٹمنٹ بہت ہے, تو قانون موجود ہیں, تو اس پہ کیوں نہیں بات ہوئی کبھی پارلیمنٹ میں کہ قانون بنایا جائے اس کی روک تھام کے لیے؟
قوانین کافی بنے, خاص کر سندھ میں تو بہت اچھا قانون ہے انجیکشن سیفٹی کے اوپر. سندھ میں قانون ہے جو کہ دوسرے صوبوں میں بالکل ابھی پاس نہیں ہوئے ہوئے. سندھ میں خاص طور پر ایچ آئی وی کے اوپر پورا قانون ہے اور انجیکشن سیفٹی کے اوپر ایک پورا قانون ہے, لیکن سب سے ضروری چیز ہے اس قانون کی عملداری ہے, امپلیمنٹیشن جو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صوبوں میں ہے اور نہ ہی سینٹرل لیول پہ ہو رہی ہے. قوانین بہت اچھے ہیں, موجود ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن یا عملداری موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اب اگر آپ دیکھ لیں بلڈ ٹرانسفیوژن جو کہ ڈاکٹر فاطمہ نے پن پوائنٹ کیا کہ جی بلڈ ٹرانسفیوژن یا انتقال خون کا جو پورا ایک شعبہ ہے اس میں بہت مضبوط قانون موجود ہے ساری پروونسز میں اپنے پروونسز, لیکن اس کی عملداری نہیں ہے. اس لیے جو بھی چاہے جو انسان چاہے بلڈ بینک کھول سکتا ہے, نہ اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک ہے, نہ یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کس کوالٹی کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں یا اسکریننگ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ تھیلیسیمکس میں, ہیموفیلکس میں یا دوسرے لوگ جو کہ بہت جلدی جلدی ٹرانسفیوژنز کرتے ہیں اس میں یہ بیماری بڑی عام ہوتی جا رہی ہے.
اچھا, ہمارے کالر ہمارے ساتھ تھے میاں والی سے, خالد عمر نیازی صاحب, انہوں نے ایک ایسا سوال پوچھا جو میرا خیال ہے کہ جس وقت یہ ایڈس کم مرض شروع ہوا تھا تو میں اس زمانے میں کافی کام کرتی تھی, اور مجھے بارہا مطلب لوگوں نے یہ کہا, اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں نے, یہ نہیں کہ کوئی بالکل گاؤں کے لوگ مجھے یہ بات کہے, کہ پاکستان میں تو یہ مرض ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اور مطلب یہ ایک عجیب و غریب غلط فہمی ہے لوگوں میں. تو میں ڈاکٹر فاطمہ میر آپ سے پوچھوں گی, یہی خالد عمر نیازی کا سوال ہے کہ یہ ایک مسلمان ملک ہے, آخر یہاں پہ یہ وائرس کس طرح پھیل گیا؟ ڈاکٹر فاطمہ میر,
موڈ از اونلی, ہاں جی, تو سیکشوئل موڈ صرف ایک طریقہ ہے ایچ آئی وی کا اسپریڈ ہونے کا, ٹھیک ہے؟ یہ 100% ایچ آئی وی جو آپ کے ملک میں ہے وہ سیکس کی وجہ سے نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ سو جو امپورٹنٹ بات, یہ ایک وائرس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک بندے سے دوسرے بندے کے اوپر صرف سیکس سے نہیں پھیلتا, خون کی منتقلی سے بھی پھیلتا ہے, گندی نیڈل سے بھی پھیلتا ہے, ایک انفیکٹڈ عورت سے اس کے بچے کو بھی پھیلتا ہے. دوسری جہاں پر بات آتی ہے کہ یہاں ایک مسلمان ملک میں کوئی گناہ نہیں ہوتا, کسی مسلمان ملک میں کوئی غلط حرکت نہیں ہوتی, ہم خود اگر اپنے آپ کو اپنے گریبان میں دیکھیں, وی آر ناٹ پرفیکٹ مسلمز. سو ہمیں آئی تھنک ریلیجن سے دور رہ کر ایک بیماری کو سائنٹیفکلی دیکھنا چاہیے. اور آپ نے بیماری میں اب جی ڈی اسٹگمٹائزیشن, چاہے وہ ایچ آئی وی ہے, میرے بچے ہیں جی جو میرے پاس کلینک میں آتے ہیں وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں ان کو ایسٹھما ہے. اسٹگمٹائزیشن اتنی ہمارے ملک میں ہے, تو اگر ایسٹھما کا بندہ دوسرے کو نہیں بتاتا کہ اس کو ایسٹھما ہے تو ایچ آئی وی تو بہت دور کی بات ہے. ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کچھ چیزیں ہم میں ہیں, اور ہمیں کھلے دل سے اپنی اس گیپ کو ریکگنائز کر کے, سائنس کو استعمال کر کے, بے شک ریلیجن کو استعمال کریں, لیکن اب دنیا بھر میں ایبسٹیننس, جیسے کہتے ہیں نا کہ جی اے بی سی مت کرو, یہ چیز ایسے پھیلتی ہے, مت کرو پوری دنیا میں فیل ہو چکا ہوا ہے, چاہے وہ اسلامک ملک میں ہو چاہے وہ غیر اسلامی ملک میں ہو, ٹھیک ہے؟ اب آپ کو مختلف طریقے سے رسک میٹیگیٹ, یعنی کہ رسک کو کم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. تو جیسے ڈاکٹر قائد کہہ رہے ہیں, انہوں نے زیادہ ہائی رسک گروپس کے اندر کام کیا, کیونکہ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام اور سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام پاکستان میں ہائی رسک گروپس کو زیادہ ٹارگیٹ کرتا ہے, کیونکہ انہی میں کانسنٹریٹڈ ایپیڈیمک تھا. یہ ایک انایکسپیکٹڈ تو نہیں, ہم سوچ رہے تھے کہ یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو گیا. یہ ایک ٹریجڈی ہے کہ یہ ایک ایسی ولنریبل پاپولیشن میں ہوا ہے جو آلریڈی مال نیوٹریشن, آلریڈی مائکرو نیوٹرین ڈیفیشنسی, آلریڈی ایک پوئر سوشیو اکنامک اسٹیٹس کو بلانگ کرتے ہیں, ڈس ایڈوانٹیجڈ پیپل ہیں, اور اس وجہ سے ان کی ہیلتھ کیئر ایکسیس اس قسم کی تھی کہ وہ پوئر انفیکشن کنٹرول کا وکٹم بنے. جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, اب ہمارے ہیلتھ سسٹم کو ایک برڈن کے لیے پریپیئر ہونا ہے, کیونکہ اب ان بچوں کو کرونک لائف لانگ دوائی چلے گی, اور ان کو ایک ہیلتھ سسٹم کو کانسٹنٹلی ایکسس کرنا پڑے گا, جس کے لیے تیار ڈاکٹر, تیار انسلری اسٹاف, تیار سپورٹو اسٹاف, تیار دوائیاں. اب آپ نے بہت سے ریسورسز لیکوڈیٹ کرنے ہیں تاکہ وہ ان بچوں کے لیے اویلیبل ہو.
میں یہاں اپنے سننے والوں سے ڈاکٹر فاطمہ ایک درخواست کرنا چاہوں گی, کیونکہ سعدیہ نے مجھے بتایا کہ بہت سے لوگ کالز کر رہے ہیں اور مختلف بیماریوں کے بارے میں. میں ان کو بتا دوں کہ آج ہمارا پروگرام بالکل یعنی مرکوز ہے پاکستان میں ایچ آئی وی ایڈس پر. ہم اس میں بلکہ دوسرے ملکوں کی بات نہیں کر رہے, اکثر ہم انڈیا کی بھی اور جنوبی ایشیا کے دوسرے ملکوں کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اس وقت پاکستان میں ایک سنگین مسئلہ پیدا ہوا ہے لڑکانہ میں, یعنی سامنے آیا ہے, کم از کم سنگین مسئلہ تو یہ ہے. اور میں ڈاکٹر فاطمہ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے خالد صاحب آپ سے کہوں گی کہ ابھی ٹی وی پر میرے سامنے ایک خبر آئی کہ جن لوگوں نے ایک مسیحی جوڑے کو زندہ جلا دیا تھا ان کی سزائے موت کو برقرار رکھا گیا ہے. تو آپ اس سے سوچیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور کتنی پاکستان میں اقلیتوں کو کے لیے رواداری کا, برابری کا, ان سے محبت کے سلوک کا حکم دیا ہے, لیکن ایسے لوگ ہیں وہاں نا جو کہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں, جیسے کہ بہت سارے اسلامی احکامات کی کرتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی ایسا پاکستان میں ایک شخص نہیں ہے جس کو یہ مرض جو ہوا ہو اس کی وجوہات, جیسے کہ ڈاکٹر فاطمہ نے کہا کہ خون کی منتقلی یا سوئیوں کے استعمال کے علاوہ بھی ہوں, تو اس کو مرض سمجھیے اور اس کو اسلام سے یا عیسائیت سے یا کسی بھی مذہب سے نہ جوڑیے. اچھا, میں علی اصغر آپ سے اب یہاں یہ پوچھوں گی اور بہت مختصر جواب, کیونکہ دو ہمارے اور ماہرین اب ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. بات جب پہلے شروع میں ہوتی تھی 2005 کے بعد, تو زیادہ تر یہ بات تھی کہ جو کام کرتے ہیں پاکستانی خلیج کے ملکوں میں وہ جب آتے ہیں تو ان میں سے اکثر میں یہ وائرس پایا گیا تھا. تو چونکہ آپ بھی میل پاپولیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو کیا جن لوگوں سے آپ ڈیل کر رہے ہیں ان میں اس مرض کے پھیلنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ بیرون ملک سے آئے ہیں یا دوسری وجوہات ہیں؟ علی اصغر
جی, ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز آئے تھے کہ ان سب ہوتا ہے بائی لا, اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کا ایچ آئی وی ٹیسٹ مینڈیٹری ہوتا ہے.
और कुछ लोगों को वहां से डिपोर्ट भी किया गया है। रिसेंटली ही एक वी केम अक्रॉस अ यूथ जो कि 24 साल उसकी उम्र थी, वो वहां पे काम कर रहा था और वहीं पे जब उसका रूटीन में टेस्ट किया गया तो वो एचआईवी पॉजिटिव था और उनको बिल्कुल आइसोलेट करके उनको वापस पाकिस्तान भिजवा दिया गया था। तो ज्यादातर केसेस जो हमारे पास आए हैं परवाज के पास, उनमें से वो थे जो कि वहां पे इन्फेक्ट हुए हैं।
अच्छा,
बैरूनी मुल्क इन्फेक्ट हुए हैं यहाँ से, क्योंकि जब यहाँ से जाने से पहले आपका टेस्ट होता है, अगर आप क्लियर हैं तब आपको वीजा वगैरह मिलेगा और आप वहाँ पे पहुंचेंगे।
अच्छा,
तो जो केसेस हमारे पास आए हैं वो बाहर से इन्फेक्ट होके आए हैं।
तो क्या ऐसा देखिए, क्योंकि अगर बाहर है ये इन्फेक्शन मौजूद, और मुझे याद है कि जब बड़ी लेदे हुई थी उस जब ये पाबंदी लगाई गई थी अरब मुल्कों की जानिब से, तो देखिए सवाल ये पैदा होता है कि बजाय इसके कि वो उनको डिपोर्ट कर देते हैं, क्या ये उन पर जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनका इलाज करवाएं वहां पर जो उनके वर्कर्स हैं? इस पर कभी कोई काम हुआ?
नहीं, हमारी तरफ से तो नहीं हुआ, बट ये तो एक कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर यहाँ पे पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सारी पॉपुलेशन को लेकर साथ चल रहा है, चाहे वो एमएसएन पॉपुलेशन है या फीमेल सेक्स वर्कर्स है या मेल सेक्स वर्कर्स हैं, वो कम्युनिटी बेस्ड मॉडल के थ्रू इन सबको टेस्टिंग और ट्रीटमेंट का और प्रिवेंशन का काम कर रहे हैं। तो
अच्छा,
ये तो उस कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
नहीं, मैं उन्हीं की पूछ रही हूँ क्योंकि आप अवेयर है ना, मैं मेरा मतलब यही है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी डील किया इस मसले से गवर्नमेंट ने?
नहीं जी, मेरी नॉलेज में वो चीज़ तो नहीं है, मगर ये कि जिस तरह की इस्लामी मुल्क की बात हुई थी तो इसी तरह वो इस्लामी मुल्क भी जो है वो इस चीज़ के डिनाइल में है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन पे बीमारी हो सकती है या जो ऐसे बिहेवियर्स में हैं। पाकिस्तान उस चीज़ पे एक्सेप्ट कर रहा है और उस चीज़ पे काम कर रहा है। इसलिए जो इशू आप बात कर रही हैं इस पर पॉलिसी लेवल की चीज़ है, आई डोंट थिंक इस पर कोई काम हुआ है।
अली असगर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, खासतौर पर इस वजह से कि आज के पैनल को ढूंढने में और आपने बड़ी मदद की, और मैं आप लोग सबसे ये कहना चाहूंगी कि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और इस पर कई और प्रोग्राम भी करेंगे। लेकिन अली असगर को अब मैं जाने देती हूँ क्योंकि हमारे दो और मेहमान हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया अली असगर आपका। अब हमारे साथ डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन हैं जो कि ये भी इन्फेक्शस डिजीज के माहिर हैं, और लेकिन इनका शोभा जो है जैसे फातिमा जो है वो सिर्फ बच्चों के अमराज की, ये एक उमूमी उसमें काम करती हैं शोबे में। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन।
वालेकुम सलाम।
अभी डॉक्टर फातिमा मीर से तफसील से बात हुई बच्चों के बारे में कि बच्चों में ये बीमारी किस तरह ट्रांसमिट होती है। आप थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि सर सबसे बड़ा मसला क्या है, उन मरीजों को की शनाख्त करना उन लोगों की जिनमें ये वायरस मौजूद है, या जो ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन दवाएं बहुत महंगी हैं उनको बाकायदगी से दवाएं देना, उनको बुलाना, उनके टेस्ट करना, क्या चीज़ ज़्यादा दुश्वार है?
अगर आप बड़ों में ये बीमारी के बारे में पूछना चाहेंगी तो ये बताऊं कि ये अक्सर तौर पे जिंसी बीमारी होती है, खास तौर पे मर्दों से उनकी औरतों को लगती है बीमारी जिंसी रास्ते से। ये तो हमें पता है और बरसों से दो तीन दिहाई से चल रहा है, लेकिन अब पिछले मैं ख्याल 5-8 साल में इसकी शरह एड्स की शरह एडल्ट्स में बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमारे पास नशे आवर लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं और वो एक से दूसरे नीडल एक्सचेंज करके वही सिरिंज इस्तेमाल करने से और ये बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा यही लोग ब्लड बैंक्स में जाकर अपना ब्लड देते हैं, जहाँ पर ऐसे ब्लड बैंक्स में जहाँ पर एचआईवी और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की स्क्रीनिंग नहीं सही तरह से नहीं हो रही है, लिहाजा जिनको ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगता है उनमें ये बीमारी बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्टर्स या क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड हेल्थ केयर वर्कर्स वो वायरस से आलूदा इंजेक्शंस एक से दूसरे को लगाते हैं, जिसकी वजह से यही तीन बीमारियां उनमें मुंतकिल हो जा रही है। इसलिए ये इस बीमारी की शरह एडल्ट्स में बढ़ती चली जा रही है। डॉक्टर फातिमा ने आपको यकीनन बच्चों के बारे में
बिल्कुल बहुत तफसील से उस पर बात हुई। बिल्कुल
ठीक है।
میں یہاں آپ سے یہ بلکہ پوچھوں گی, آپ ہی نے جو بات بتائی اس پہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب ہم سب کو یہ ایک ایسا امپریشن ہے کہ پاکستان میں کافی سال پہلے یہ ایک پابندی لگ گئی تھی کہ بلڈ بینک کو کوئی بھی خون اسکریننگ کے بغیر نہیں دیا جا سکے گا, تو کیا اس پر عمل نہیں ہوتا؟ ابھی بھی اسکریننگ کے بغیر لوگ خون دے سکتے ہیں جا کر؟
اصولاً تو ہر بینک میں, ہر بلڈ بینک میں اسکریننگ تو ہونی چاہیے
جی,
لیکن ایسے گلی گلی میں بھی چھوٹے چھوٹے بلڈ بینک کھل گئے جہاں پر یہی نشے والے لوگ جا کر اپنا بلڈ دیتے ہیں, اور ان کے پاس یا تو کٹس نہیں ہوتے یا تو ایسے وہ کم معیار کے کٹس استعمال کرتے ہیں جس سے یہ تین بیماریاں پکڑی نہیں جاتی ہیں. بیشتر تو میرا خیال ہے اسکریننگ نہیں بھی کرتے ہوں گے, اس کے بارے میں مجھے پورا علم نہیں ہے, لیکن یہی جو میٹنگز میں ڈسکشن ہوتا رہا ہے, بلڈ بینک کے جو عہدیدار ہیں وہ یہی بتاتے کہ بہت سارے بلڈ بینکس میں یہ اسکریننگ نہیں ہوئی ہے, لہٰذا یہی بیماری اوروں میں لگ رہی ہے. جی
اچھا, میں
خاص طور پہ بچوں میں زیادہ لگ رہی ہے اسی وجہ سے. جی
درست. مانور ہے ہمارے ساتھ لاہور سے, مون کے نام سے معروف ہیں, اور خواجہ سرا سوسائٹی جو ہے وہ یہ اس کے فاؤنڈر ہیں. تو مانور پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. اب آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ ایک ہائی رسک گروپ سے تعلق رکھتی ہیں, تو آپ کی جو یہ سوسائٹی ہے اس میں کتنے ممبر ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس حد تک اویئرنیس موجود ہے؟ پھر اصل بات تو یہ کہ اگر خواجہ سرا ہیں ان میں اویئرنیس ہے, لیکن جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ کس حد تک اس سے واقف ہیں کہ ان کے لیے کیا خطرات ہیں؟ مانور
ہیلو, السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنی شو پہ لیا اور اس چیز کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے کہ جو ٹرانس جینڈر اور خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کا جو پریویلنس ریٹ ہے ایچ آئی وی کا وہ کیوں بڑھ رہا ہے اور کس طرح بڑھ رہا ہے اور ہم اس کو کس طرح اس کی روک تھام کر سکتے ہیں. جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے, دس کمیونٹی از ون آف دا مارجنلائز کمیونٹی, ایک ویلنریبل پاپولیشن کے ساتھ ساتھ ایک ہائی رسک پاپولیشن بھی ہے, کیونکہ ان کے پاس روزگار کمانے کے مواقع نہیں ہوتے ہیں, تو جو ان کے پاس ایزیلی آپشن اویلیبل ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیگنگ کی ہوتی ہے, سیکس ورک کی ہوتی ہے, یا فنکشنز کی ہوتی ہے. تو چونکہ جو ٹرانس جینڈر کمیونٹی ہے یہ ایک ولنریبل مارجنلائز پاپولیشن میں سے بلانگ کرتی ہے, تو بہت ساری ایسی ٹرانس کمیونٹی ہیں جن کو مطلب ہراسمنٹ, سیکشل وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور جس کی وجہ سے بہت ساری ایسی جو ہماری ٹرانس کمیونٹی ہیں وہ ایچ آئی وی کے وائرس کا شکار ہو جاتی ہیں. ادر دین دیٹ بہت ساری ایسی ٹرانس کمیونٹی ہیں جو کہ نا سیکس ورک میں انوالو ہوتی ہے. ہم لوگ تو پچھلے 7 سالوں سے ایچ آئی وی اویئرنیس پہ کام کر رہی ہے خواجہ سرا سوسائٹی, اور ہم لوگ کام اس طرح کرتے ہیں کہ ہم لوگ کمیونٹی چونکہ یہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو ہم لوگ ڈیرا ٹو ڈیرا آؤٹ ریچ ورک کرتے ہیں تاکہ جا کے ان کو بتایا جا سکے, ان کی بیہیویئر چینج کمیونیکیشن کاؤنسلنگ کی جا سکے, ان کو بتایا جا سکے کہ ان کی صحت ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے اور ایچ آئی وی ان کے درمیان کتنی سپیڈ سے پھیل رہا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں.
جی
تو جب ہم نے یہ سارا کام کیا اور ہم نے اس چیز میں آئیڈینٹیفائی کیا کہ کمیونٹی تو بہت اویئر ہے, اب کمیونٹی کو پتا بھی ہے کہ ایچ آئی وی کیا ہے, ایچ آئی وی کیسے پھیلتا ہے اور ایچ آئی وی کو کیسے روکا جا سکتا ہے, بٹ کمیونٹی کا کنسرن موسٹ آف دی ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کلائنٹس ہیں ٹھیک ہے, جن کو ایچ آئی وی کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے, اور اگر ہم ان کو صرف سیکس پریکٹسز اڈاپٹ کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں, پریکاشنس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے کلائنٹ لوز ہو رہے ہیں, اور جب کلائنٹ لوز ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہماری انکم لوز ہو رہی ہے, تو ہم لوگ اپنا پیٹ کیسے پالیں. اور جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کے زیادہ تر کلائنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ آئی ڈی یوزرز ہوتے ہیں, جو انجیکٹ ڈرگ یوزرز ہوتے ہیں.
تو
یہاں
میں یہ پوچھنا چاہوں گی, یہ میں ہمیشہ مجھے اس بات پہ ایک تشویش ہوتی ہے, جیسے بہت سی خبریں حالیہ دنوں میں آئیں کہ کسی خواجہ سرا کو گولی مار دی گئی, کسی نے حملہ کر دیا, جب اسے اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹرز نے علاج کرنے سے, یہ کے پی کے میں خاص طور سے 2 دفعہ اس طرح کا واقعہ ہوا کہ ڈاکٹر نے علاج کرنے سے انکار کر دیا. اب میں آپ سے یہ پوچھتی ہوں کہ جب کوئی شخص آپ کی کمیونٹی سے ایچ آئی وی ایڈس کا شکار ہوتا ہے, تو ایک تو ویسے ہی اس مرض کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں, تو کیا ان کو علاج کے لیے جب وہ جاتے ہیں اسپتالوں میں تو ان کے ساتھ صحیح ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد ہم یہی بات ڈاکٹر قائد سعید سے پوچھیں گے کہ پھر اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے.
जी देखिए, इनिशियली जब हमने काम स्टार्ट किया था तो ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। हम लोगों को बहुत ज्यादा अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन देनी पड़ती थी जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं। लेकिन चूंकि हमें 7 साल हो गए हैं काम करते हुए, मैं स्पेसिफिकली अगर लाहौर के बारे में बात करूंगी तो लाहौर में जैसे कि नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और प्रोविंशियल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की कोलेबोरेशन से कुछ ट्रीटमेंट सेंटर जैसे खुले हुए हैं जहाँ का अमला इतना सेंसिटाइज और ट्रेंड है कि उनको पता है कि हमें मार्जिनलाइज और स्टिग्माटाइज कम्युनिटी को डील कैसे करना है। अच्छा। तो हमारे पास अगर कोई पॉजिटिव क्लाइंट्स आता है तो वो साइन द MOU विद सम गवर्नमेंट ट्रीटमेंट सेंटर्स, जहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं कम्युनिटी को और पहले कुछ विजिट्स में लेके जाते हैं ताकि वहाँ पे उनके कंफर्मेटरी टेस्ट हो सके और उनको अगर तो उनको वो ARVs अगर उनका CD4 काउंट इतना नीचे आ चुका है कि उनको ARVs पे डालना है तो वो फिर वो उनको इमिडिएटली वो ARVs पे डालते हैं। तो एज कम्पेरिजन टू पास्ट फ्यू ईयर्स अब तो बहुत ज्यादा चीजें जो है ट्रांस कम्युनिटी के लिए बेहतर हो चुकी हैं। और आप लोगों को पता भी होगा कि अब जो ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट पास हो चुका है उसके अकॉर्डिंगली जो हेल्थ राइट है वो बाकी मर्द और औरतों की तरह ख्वाजा सरा कम्युनिटी का भी एक बेसिक राइट है, तो कोई उसको वायलेट करे तो वो डेफिनेटली वो कानूनी तौर पर जुर्म होगा। तो अब चीजें काफी बेहतर हो चुकी हैं बट स्टिल मैंने आपको लाहौर की बात बताई है, इस तरह कराची है, लाड़काना है और कुछ बड़े सिटीज हैं जहाँ पे HIV प्रिवेलेंस काफी बहुत तेजी से बढ़ रही है कम्युनिटी के अंदर। बट व्हाट अबाउट दोज एरिया जहाँ पे अभी चीजों को टच नहीं किया गया, हमें वहाँ पे उनको टच करना चाहिए। अभी अब डॉक्टर काइट से जिनकी आप बात कर रहे हैं, मतलब उनसे हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करके कुछ स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हैं कि हम अलायंसेज मेंटेन कर सकें ताकि हम बेहतरीन चीजें और बेहतरीन सेहत के मौके जो है कम्युनिटी को दे सकें और कम्युनिटी के हर उस बंदे तक पहुंच सकें जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं।
मैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर कायद सईद, मैं कुछ देर पहले जब बात कर रही थी अली असगर से प्रोग्राम से पहले, तो अली असगर ने मुझे बताया कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा केसेस जहां पर हैं शरह यानी जो ज्यादा है वो कसूर में है पंजाब में, और उसके बाद कराची का नंबर आता है। तो क्या वजह कसूर में सबसे ज्यादा केसेस होने की, मुझे कोई ज्यादा वजह समझ नहीं आती क्योंकि ना तो वहां से बहुत से लोग बैरून मुल्क जाते हैं, क्या वजह है कि इस शहर में सबसे ज्यादा केसेस हैं?
जी शुक्रिया। अगर हम वक्त के साथ देखें तो ये जो HIV की डिजीज है ये अपनी पोजीशन चेंज करते रही, लोग इंफेक्ट करते रहे, डिफरेंट पॉपुलेशन थी और डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज में होती रही। लेकिन ये जो खास पॉपुलेशन है जिसको हम हाई रिस्क ग्रुप्स कह रहे हैं, जिसमें हिजड़े हो गए, इंजेक्शन ड्रग यूजर या नशा करने वाले या फीमेल सेक्स वर्कर्स, ये ज्यादातर उन इलाकों में ज्यादा ऑपरेट करते हैं जहाँ जो बड़े शहर होते हैं या जहाँ पर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही होती है
जी।
उन इलाकों में ये ज्यादा काम करते हैं। तो हमने वक्त के साथ देखा सन 2005 से लेकर 16 तक के राउंड में कि कराची, लाहौर जो कि बड़े शहर हैं, फैसलाबाद, सरगोधा और फिर कसूर की एक किस्म से काफी बड़ा इंडस्ट्रियल हब था भी और अभी भी है टैनरी के हवाले से खासकर देखा जाए, तो ये जो इन एरियाज में जहां पर ये इंडस्ट्रीज ज्यादा काम कर रही थी उन एरियाज में हमने देखा कि ये लोग खासकर ट्रांसजेंडर्स और फीमेल सेक्स वर्कर्स ज्यादा ऑपरेट करती हैं क्योंकि लोग घरों से दूर इन जगहों पर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं और फिर इसी तरह खतरे में रहते हैं कि वो अपनी सेक्सुअल नीड्स पूरी कर सकें। तो और ये पॉपुलेशन जो उन लोगों को सेक्स प्रोवाइड करती है ये भी इन इलाकों में पाई जाती है। तो कसूर जो है वो वक्त के साथ हमने देखा कि वहाँ इंजेक्शन रूज जो इंजेक्शन का यूज था खासकर जो ड्रग यूजर थे उसमें बढ़ा और उसकी परसेंटेज बहुत बढ़ गई। उसके बाद फिर हमने देखा कि ट्रांसजेंडर में भी आना शुरू हो गया। ये चीज हमने कराची और लाहौर में भी ऑब्जर्व की कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंजेक्शन ड्रग यूजर थे, ये ट्रांसजेंडर में इंफेक्शन आई, ट्रांसजेंडर से अब ये फीमेल सेक्स वर्कर्स में आ गई है और फिर उनके जो क्लाइंट्स हैं जो कि जनरल पॉपुलेशन के हिस्सा होते हैं उनके थ्रू अब ये आहिस्ता आहिस्ता जनरल पॉपुलेशन की तरफ जा रही है। ये एग्जैक्टली वो मॉडल है जिसको हम एशियन एपिडेमिक मॉडल कहते हैं और एशिया के ज्यादातर मुल्कों में ये बीमारी इसी तरह इंजेक्शन ड्रग यूजर से शुरू हुई और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सेक्स वर्कर्स थी उसमें आई और सेक्स वर्कर्स से उनके क्लाइंट्स के थ्रू जनरल पॉपुलेशन में। तो पाकिस्तान जो है वक्त के साथ एग्जैक्टली उसी रास्ते पे चल रहा है जो कि बाकी एशियन कंट्रीज में हुआ और ये आहिस्ता आहिस्ता ये इन्फेक्शन अब हम देख रहे हैं कि जनरल पॉपुलेशन में आ रही है और साथ साथ ये थोड़ी जो आउटब्रेक्स हो रही हैं जिसमें आपने शुरू में बताया कोट इमराना हो गया, چنیوٹ ہو گیا پنجاب میں, گجرات سن 2007 کی بات ہے, پھر لاڑکانہ سن 2016 میں ڈائلسس مشین کے ذریعے ہوا, اور اب ہم 2019 میں دیکھ رہے ہیں لاڑکانہ میں جنرل پاپولیشن, کیونکہ یہاں پر انفیکشن کنٹرول کی پریکٹسز جو تھی وہ اچھی نہیں تھی, اور انجیکشن یوز ہمارے ملک میں انتہائی زیادہ ہے, ہم اپنی تکلیف کے لیے زیادہ تر انجیکشن لگانا پسند کرتے ہیں, بچوں کو خاص طور پہ
یقینی نہیں کرتے,
یہی وجہ ہے,
بالکل یقینی نہیں کرتے لوگ کہ اگر انجیکشن نہیں لگا تو ان کا علاج صحیح ہو رہا ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب انجیکشن دے دیجیے,
ان کو تسلی نہیں ہوتی جب تک انجیکشن لگائے, وہ ایک بھی نہیں بلکہ دو دو انجیکشن ایک بچے کو اور ایک انسان کو لگائے جاتے ہیں فوراً ٹھیک ہونے کے لیے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ چونکہ استعمال شدہ سرنجز ہوتی ہیں تو ایک انسان سے وائرس اٹھا کر دوسرے میں لگا دیا جاتا ہے, اور یہ بیماری پھر ان چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بہت سپیڈ سے غربت کی وجہ سے ناسمجھی کی وجہ سے اور یہ جو کوئکس بیٹھے ہیں ان کی پریکٹس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جنرل پاپولیشن میں آ رہی ہے.
اچھا میں آخر میں آپ چاروں سے پوچھنا چاہوں گی جو کوئی اسٹریٹجی اس کے بارے میں سوال, لیکن کوئی ایک سوال کا جواب میں چاہتی ہوں, میرا خیال ہے ڈاکٹر نسیم صلاح الدین آپ مجھے بتائیے کہ جو ایڈس کی دوائیں ہوتی ہیں ایچ آئی وی ایڈس کی, یہ کمبینیشن ہوتا ہے دواؤں کا, اور مجھے پاکستان میں تو نہیں پتا کہ قیمت کیا ہے, لیکن یہاں امریکہ میں مثلا بہت ہی مہنگی تھیں اور بہت سارے لوگوں کی استطاعت سے باہر تھیں, تو اس پہ بڑا ہنگامہ بھی ہوا کہ اگر وہی دوائیں انڈیا سے منگا لی جائیں تو بجائے اس کے کہ امریکی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے مقابلے میں بہت سستی مل سکتی ہیں, تو پاکستان میں ان دواؤں کی کیا قیمت ہے اور کیا اسپتال یہ مفت دیتے ہیں مریضوں کو یا پیسے لیتے ہیں؟
دیکھیں اگر یہ نجی شعبے سے اگر پیشنٹ کا تعلق ہو اور پرائیویٹلی اگر خریدنا چاہیں تو بہت مہنگی ہوتی ہے, اس وقت قیمتیں کتنی ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن اب سے میرا خیال ہے کوئی 10-15 سال پہلے 35,000-40,000 یا 50,000 روپے فی ماہانہ صرف دوائیوں کے ہوتا تھا, اس کے علاوہ جو خون کے ٹیسٹ اور ڈاکٹرز وزٹ وغیرہ وہ تو بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں, لیکن خوش قسمتی یہ ہے کہ نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام کے ذریعے چاروں صوبوں میں یہ دوا مفت ملتی ہے. آپ نے صحیح بتایا کہ اس میں کمبینیشن ہوتے تین دوائیوں کے عام طور پہ, اور وہ نقل گلوب انڈیا سے ہی امپورٹ ہوتی ہیں کیونکہ وہاں پر سستی بنتی ہیں, لیکن یہ ہمارے پاس گلوبل فنڈ کے ذریعے اور نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام جو ڈاکٹر قائد اس کو ہیڈ کرتے ہیں یا کرتے تھے, لیکن وہ ہر صوبے میں جی اوکے تو وہ جو سلیکٹڈ کلینکس ہیں وہاں پر یہ دی جاتی ہے. میرا کام بیشتر انڈس ہسپتال میں ہے جو کہ حالانکہ وہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے لیکن فری ہاسپٹل, اور وہاں پر میرے تحت میرا خیال ہے کم از کم 500 یا 600 پیشنٹس جن کو اے آر ویز مل رہی ہیں اور آرام سے, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے وہ تو انڈیویجول پیشنٹس کے پرابلمس ہوتے ہیں, لیکن دوائیوں میں آنے کی کوئی اب تک کمی یا مسائل نہیں ہوئے,
کیونکہ آپ کا ہاسپٹل تو ایک بالکل اپنی جگہ انوکھا اسپتال ہے اور اس میں بہت بڑے بڑے جو سرجریز ہیں اور ساری چیزیں مریضوں کو مفت کی جاتی ہیں. اچھا اب آخر میں میں چاہوں گی بہت مختصر کہ ڈاکٹر فاطمہ میر آپ سے شروع کرتی ہوں کہ اگر جو کچھ قانون سازی ہوئی جو سندھ میں ڈاکٹر قائد نے بھی کہا, لیکن اب اگر کوئی اسٹریٹجی بنتی ہے ظاہر ہے آپ سب لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں, وہ کون سی چیز ہے, دو چیزیں یا تین چیزیں جو آپ ضرور دیکھنا چاہیں گے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے؟
ایک, ہاں جی, سب سے پہلے تو جی یہ ہے کہ جن کو آپ نے ڈیٹیکٹ کیا ہے ان کو کوالٹی کیئر دیں, یعنی کہ لاڑکانہ کے اندر پیڈیاٹرک ایچ آئی وی سینٹر ایک ہفتے پہلے تک یا ڈیڑھ ہفتے پہلے تک نہیں تھا, یہاں پر صرف ایک ایڈلٹ ایچ آئی وی سینٹر تھا. تو سب سے پہلا کام ہم لوگوں نے یہاں کر یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک پیڈیاٹرک سینٹر شروع کیا ہے, ایڈلٹ سینٹر میں ہم نے رن کیا اس کو ڈیڑھ ہفتے کے لیے, لیکن اب ہم اپنی پریمیسز پہ چلے گئے ہیں شیخ زائد چلڈرنز ہاسپٹل, اور وہاں پر اب ہم یہ ایچ آئی وی کلینک شروع کریں گے. وقت کے ساتھ یہ ایک میچور کلینک بنے گا, اور جیسے ڈاکٹر نسیم کہہ رہی ہے کہ انڈس اب اتنا اچھا ایک سینٹر ہے کہ 500 لوگ ریگولرلی آتا ہے اپنی دوائی لیتا ہے. انشاءاللہ ابھی تک جی جو 410 بچے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں ان میں سے 200 ہم پچھلے ڈیڑھ ہفتے میں دیکھ چکے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے آدھے بچے رہتے ہیں جنہوں نے ابھی اپنی انیشل وزٹ ہمیں کرنی ہے. تو سب سے پہلے آپ کو ایک کوالٹی سینٹر نہ صرف دیکھیں سیٹ کرنا, سینٹر شروع کرنا بہت آسان ہے, لیکن اس کو سسٹین کرنا اور اس کی کوالٹی کو بڑھانا, کیونکہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نمبرز بڑھیں گے, تو وہ انشاءاللہ سب سے پہلا سٹیپ ہے جو کہ کرنا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز جی یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ پی ایم ڈی سی جو ہمارا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل ہے اور سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, یہ ریگولیٹری باڈیز ہیں دو, اور یہ اکٹھے مل کے اور ایک ہماری ایک میڈیکل مائکرو بایولوجی انفیکشس ڈیزیز سوسائٹی آف پاکستان ہے, ڈاکٹر نسیم بھی اس میں ہماری سینئر ہیں, ہم لوگ کوشش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایکسٹینسو انفیکشن کنٹرول ٹریننگ پروگرام شروع کریں. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ ایک کوائک کو کہیں بند کرو, ورنہ میں تمہیں حوالات پہ ڈال رہا ہوں.
میں اب کیونکہ وقت ذرا تھوڑا کم ہے ڈاکٹر فاطمہ, میں مہنور سے یہ سوال پوچھوں گی مختصر کہ آپ کیا چاہتی ہیں, کیا چیز ایڈ کرنا چاہیں گی جس وقت پروگرام ہے نیشنل پروگرام اس میں.
تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھ سے چیز کے بارے میں پوچھا. میں ریئلی میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی, مطلب ڈیفینیٹلی کہ کمیونٹی کے اوپر کام تو ہو رہا ہے, بٹ وی ریئلی نیڈ ٹو ایکسپینڈ دی سروسز, کیونکہ ہم لوگ کمیونٹی کو اپروچ تو کر رہی ہیں, لیکن کمیونٹی کے لیے اگر ہم نے ایک سینٹر بنایا ہے تو اس میں کچھ ان ہاؤس سروسز بھی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو اسپیسیفکلی اگر میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی بات کروں تو اس میں جو پی ایل ایچ آئی وی کلائنٹس ہیں ان کو ون ڈور اسٹیپس کے اوپر سروسز ملنی چاہیے, کہ اگر کوئی پازیٹیو کلائنٹ آیا ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر قائد اکثر یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس نل کو بند کرنا ہے جس نل سے پی ایل ایچ آئی وی کلائنٹس بھرتے جا رہے ہیں, تو اس نل کو بند کرنے کے لیے ہمیں ان پی ایل ایچ آئی وی کلائنٹس کا وائرل لوڈ انڈیٹیکٹیبل کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرنا پڑے گا. تو ہمیں ان کے اوپر فوکس کرنے کے لیے اسٹریٹجیز ایسی ڈیولپ کرنی پڑیں گی تاکہ ہم انہیں ون ڈور اسٹیپ کے اوپر سروسز دیں تاکہ ان کے ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو. ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہماری ہیلتھ منسٹری ہے ان سے ریسورس موبلائزیشن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, تاکہ ہم لوگ ایٹ لیسٹ یہ جو گلوبل فنڈ کا پیسہ ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی کچھ پیسہ کچھ ریسورس اویلیبل ہوں, تاکہ ہم ان ہاؤس سروسز جو ہیں اور چھوٹے چھوٹے کیمپس کی صورت میں.
بالکل مانور, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر نسیم ایک منٹ اگر آپ, اس سے پہلے کہ ڈاکٹر قائد سے میں کہوں گی کلوز کریں اس کو. جی
جی,
آپ کیا چاہیں گی, کوئی اہم چیز جو آپ دیکھنا چاہیں گی پالیسی میں؟
آپ مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟
جی جی.
میرے نظر میں کسی بھی بیماری کو روکنے کے لیے سب سے بڑا قدم یہ ہونا چاہیے آگاہی پہنچانا, اور ہم لوگ ڈاکٹر تو جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. ڈاکٹر فاطمہ نے بتایا آپ کے ٹریٹمنٹ سینٹرز, انفیکشن کنٹرول, یہ تو ہماری طرف سے ہے.
جی.
لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس کے آگاہی کے لیے ہر قدم لے, چاہے ریڈیو, ٹیلی ویژن, پرنٹ میڈیم, وٹ ایور جو بھی استعمال ہو سکتا ہے, تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ بیماری کس طرح پہنچتی ہے, جنسی خون کے ذریعے اور ماں سے بچے تک کے حمل کے دوران اور دودھ پلاتے وقت. تو یہ نقلیں اگر یہ اویئرنیس ہو تو بہت لوگ اسے سمجھ جائیں گے اور اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اویئرنیس میں ظاہر ہے آپ یہ بھی بتائیں گے کہ یہ انجیکشن نیڈل, جیسے ڈاکٹر قائد نے آپ کو ذکر کیا کہ یہ ایک واحد ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ سرنجز اور نیڈلز استعمال کی جاتی ہیں, تو لوگوں کو بتانا ہوگا کہ بھائی یہ شارٹ کٹ ٹو میڈیسن نہیں ہوتا, علاج کا یہ حل نہیں ہے کہ اگر آپ کو ذرا بخار ہو, کوئی سادہ معمولی وائرل انفیکشن ہو, تو اس میں انجیکشن لگانے کی گولیوں سے بھی.
میں ڈاکٹر نسیم بہت جلدی سے ایک آپ کو واقعہ سنانا چاہوں گی ڈاکٹر قائد سے پہلے, کہ ایک یہ صحیح بات ہے کہ ایک کراچی کی بستی میں جہاں مزدور رہتے تھے ایک ڈاکٹر صاحب تھے, اور وہ انہوں نے خود بتایا کہ میں ان کو پانی کے انجیکشن لگاتا ہوں. تو پھر ان سے پوچھا کہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ مانتے ہی نہیں, اگر میں انجیکشن نہیں لگاتا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ صحیح علاج نہیں ہو رہا, نہیں پانی کے انجیکشن سوری, وہ ان کو وہ ڈرپ لگا دیا کرتے تھے کہ بس یہ علاج ہے آپ ڈرپ لگوا لیں تو آپ کا تمام مرض جو ہے ٹھیک ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر قائد سعید, آپ سے آخر میں کہ آپ اس کو کنکلوڈ کس طرح کریں گے, کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟
جی میں تو یہ اسٹریٹجی اگر ہے تو وہ وہی ہے جو ابھی ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں. پہلا قدم ہے پریونشن, ہم نے ان لوگوں کو جن کو ابھی یہ بیماری نہیں لگی روکنا ہے کہ ان کو بیماری نہ لگے, تو پہلا قدم ہمارا پریونشن ہے. پریونشن میں جیسے ڈاکٹر نسیم نے کہا آگاہی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ مرض پھیلتا کیسے ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے کیسے بچانا ہے, بچنے کے طریقے کیا ہے. تو آگاہی پہلا سٹیپ ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہیں کہ یوز آف سرنجز یہ نہ ہو,
انتقال خون جو ہے وہ سیف ہو, یہ سارے پریونشن میں آتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ان پاپولیشنز کی بات, جن کے رویے ان کو اس بیماری کی طرف.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اور اپنے تمام مہمانوں کا. اس کے ساتھ ہی میں پروگرام ختم کرنے کی اجازت بھی چاہوں گی. اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے. ہمارے انجینئر پیٹر ہنٹلی تھے, پروڈیوسر تین سادی اسد, شہناز عزیز کی جانب سے آپ سب کو خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے. کہ ہم نے آپ کو خبروں میں بتایا تھا کہ پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے مابین بیل آؤٹ پیکیج پر اتفاق کے بعد پاکستانی روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آئی ہے اور جمعرات کو کاروبار کے دوران انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 148 روپے کی بلند ترین صدا پر پہنچ گیا. اس صورتحال پر ہمارے ساتھی اسد حسن نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کی ہے. ان کی رپورٹ.
کرنسی کی قدر میں کمی بیشی کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ ٹاپ لائن سیکیورٹی سے وابستہ ماہر معاشیات محمد سہیل بتاتے ہیں.
بھی اکنامک تھیوریز ہیں وہ تو کہتی ہیں کہ وہ فری فلوٹ ہونا چاہیے, ڈیمانڈ سپلائی پہ ہونا چاہیے. یعنی امپورٹر کو ڈالر کی ضرورت ہے تو وہ مارکیٹ میں جائے گا, ایکسپورٹر کو ڈالر فروخت کرنے ہیں تو وہ بھی مارکیٹ میں جائے گا. یہی فارمولا گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ اگری کیا ہے کہ روپے کی قدر مارکیٹ ڈریون ہوگی, یعنی مارکیٹ اس کا تعین کرے گی, جو اس سے پہلے پاکستان میں در حقیقت نہیں ہوتا تھا. یہی وجہ تھی کہ پچھلی حکومت کے پہلے 4 سال میں اس کو آرٹیفیشلی اوور ویلیو رکھا گیا.
پاکستان میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی مسلسل گرتی ہوئی قیمت کی وجہ کے بارے میں محمد سہیل کی رائے.
لیکن جو روپے کی قدر میں گراوٹ دیکھی گئی ہے یہ کوئی انایکسپیکٹڈ اس لیے نہیں ہے کہ حکومت نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا کچھ دنوں پہلے اسٹاف لیول اگریمنٹ, اس میں کچھ پرائر ایکشن کی طرف اشارہ تھا. اور یہ ہسٹری رہی ہے, جب بھی پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتا ہے تو کچھ اقدامات اس کو کرنے ہوتے ہیں, اس میں ایک اقدام کرنسی کے ویلیو کو ایڈجسٹ کرنا تھا.
خرم شہزاد فائنانشل اینالسٹ ہیں. وہ روپے کی قدر میں اضافے کی وجہ طلب و رسد کے اصول کے علاوہ کیا سرائیوں اور غیر یقینی صورتحال کو بھی قرار دیتے ہیں؟
اسپیکولیشن بھی کافی حد تک بڑھ گئی ہیں, مینیپولیشن بھی کافی حد تک بڑھ گئی ہیں. جو ہولڈرز ہوتے ہیں, جو پروفیٹیئرنگ کرتے ہیں یا جو شارٹ ٹرم جب ٹریڈ کرتے ہیں اور اس میں اسپیکولیٹ کر کے جو ہے اس سے منافع یا اس طرح جو ہے والیٹیلیٹی کریٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے جو ہے منافع ان کو ہوتا ہے.
نادیہ فاروق ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے وابستہ ہیں, کہتی ہیں کہ گزشتہ سالوں میں ڈالر کی قیمت کو مصنوعی طریقے سے مکفل کرنا بھی آج روپے کی گراوٹ کا سبب ہے.
ہمارا جو ڈالر ہے وہ پیگ رہا ہے, جو کہ ڈار صاحب کے دور میں رہا, 100 کے ساتھ ہم نے اس کو پیگ کیا. جب ہم اس کو ایک جگہ پہ فکس کر دیتے ہیں تو اس کا سب سے جو پہلا افیکٹ آتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے اس کی وجہ سے ہم آل اکراس دا ورلڈ ان کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں.
محمد سہیل اس کی تائید کرتے ہیں.
یہ بات درست ہے, مگر یہ بات بھی درست ہے کہ اس کو جلد کر لینا چاہیے تھا. آئی تھنک پچھلی حکومت نے 2018 میں اس کو ڈیلے کیا. انفیکٹ مفتاح صاحب جو فائنینس منسٹر تھے انہوں نے کچھ ایڈجسٹمنٹ کی تھی. اس وقت کافی چیلنجز تھے معیشت کو بھی اور پولیٹیکلی بھی, وہ بڑا سینسیٹیو ٹائم تھا کیونکہ الیکشن تھے.
محمد سہیل کہتے ہیں کہ روپے کی قیمت اوپر جانے کے فائدے اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں.
نقصانات تو یہ ہیں کہ امپورٹس مہنگی ہو جاتے ہیں جس سے مہنگائی کی شرح بڑھتی ہے, پیٹرول بجلی ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں. تو یہ فائدہ ہے کہ جو بیمار ایک مریض ہے اس کی شفا کے لیے بہت ساری گولیاں لینی پڑ رہی ہیں, جس میں سے ایک گولی جو کڑوی ضرور ہے اس کے نقصانات بھی ہیں, مگر اس کو اسٹیبلٹی پہ لانے کے لیے یہ کرنسی کے ویلیو کو آئی ایم ایف کے پروگرام کے تناظر میں گرایا گیا ہے.
معیشت اور روپے کی قدر میں استحکام کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں محمد سہیل کہتے ہیں کہ حکومت جو اقدامات کر رہی ہے اس سے فرق پڑے گا اور آئندہ کچھ مہینوں کے اندر اس سے کام آ سکتا ہے. خرم شہزاد کہتے ہیں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر قیاس رائیوں کی نفی کرنا ہوگی.
اتھارٹیز اپنی جگہ کام کر رہی ہیں, ہوپ فلی سینٹرل بینک بھی اس میں ایکٹیو ہے کافی زیادہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اور گورنمنٹ بھی اس میں انٹروین, گورنمنٹ نے بھی کل کیا ہے, تو ہوپ فلی اسٹیبلائز ہو جائے گی. یہ 3-4 روپے کی جو والیٹیلیٹی ہے یہ کچھ بہت زیادہ نہیں ہے, اور یہ جو پینک لائک سچویشن ہو جاتی ہے ٹائم, اس میں انٹروین کر کے گورنمنٹ یا سینٹرل بینک, خاص طور پر پرائمریلی سینٹرل بینک کرے گا, जो वो ये बताएगा कि इस वक्त डिमांड सप्लाई कितनी चल रही है और क्या जरूरत है, ताकि क्लियर कट जो है वो पोजीशन हो, और खास तौर पर मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो स्पेकुलेटिव मैसेजेस होते हैं, सेल्फ क्रिएटेड मैसेज होते हैं, इनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ताकि जो एक आम आदमी है वो महंगाई की सूरत में इफेक्ट भी ना हो।
नादिया फारूक समझती हैं कि करेंसी की कद्र और मईशत के इस्तेहकाम के लिए इदारा जाती इस्लाहात नागुजीर हैं।
ये हम कब तक दूसरे मुल्कों के सहारे लेते रहेंगे, हमें इंटरनल रिसोर्स बढ़ाने की जरूरत है, और वो एक जो सबसे क्विक, आसान और तेजी से जो लॉजिकल बात है जिसमें हम समझ सकते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ सकते ये इश्यूज जो है उनको हम ओवरकम कर सकते हैं, वो है कि हमें अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, बिजनेस इन्वॉल्वमेंट को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आए।
ये थी माहिरीन की राय। असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।